लाइट ये लीजिए। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مهينة رمضان کا ہے رمضان وہ مہینہ جسے اللہ نے اپنی طرف نسبت دی شہر اللہ کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشہور و معروف خطبہ شعبانیہ میں اس مہینے میں ہم مسلمانوں کو خصوصی طور سے 24 احکام کی طرف توجہ دلائی ہے اگرچہ یہ احکام و فرائض 12 مہینے کے لیے ہمیشہ کے لیے ہیں لیکن السلام ایسا نہیں کہ انہیں صرف ماہ رمضان ہی میں اہمیت دینا ہے لیکن 24 چیزیں وہ ہیں جنہیں رمضان میں خصوصی طور سے حضور اکرم نے ہم مسلمانوں کی ذمہ داری قرار دیا ہے جسے میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا صرف فہرست آج عرض کر دیتا ہوں ان 24 چیزوں کی تاکہ ذہن میں بات اچھی طرح سے سما جائے سب سے پہلی چیز جسے حضور اکرم نے تاکید کیا تھا وہ ہے دعا دعا تلاوت قرآن کی توفیق کی دعا اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق کی دعا گناہوں سے بچنے کی توفیق کی دعا روزہ رکھنے کی توفیق کی دعا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جب تک توفیق الہی شامل حال نہ ہو تب تک نہ تلاوت قرآن میں لطف آ سکتا ہے نہ دعا و مناجات نہ استغفار اور نہ ماہ صیام کا روزہ تو پہلی ذمہ داری ہے اللہ سے ان چیزوں کے سلسلے میں توفیق کی دعا کریں دوسری ہے یاد قیامت ماہ رمضان میں خصوصی طور سے قیامت کو یاد رکھیں تیسرے صدقہ اور غریبوں کی مدد ہمیشہ غریبوں کی مدد کرنا ہے لیکن ماہ رمضان میں خصوصی طور سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غربا ضعفا اور فقراء کی دستگیری کریں چوتھے بڑوں کا احترام پانچویں چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آنا چھٹے رشتہ داروں سے حسن سلوک و حسن رابطہ ساتویں زبان کی حرام چیزوں سے حفاظت وہ ساری چیزیں جو اللہ نے زبان کے لیے حرام قرار دی ہیں ان سے زبان کو محفوظ رکھنا آٹھویں آنکھوں کی حفاظت ان چیزوں سے جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے نویں کان کی حفاظت ان چیزوں سے جن چیزوں کو اللہ نے ان آوازوں سے جن آوازوں کو اللہ نے حرام قرار دیا دسویں یتیموں سے محبت اور ان سے اچھا برتاؤ گیارہویں توبہ و استغفار بارہویں کثرت دعا خصوصاً دوران نماز خصوصاً دوران نماز بارہویں طول سجود چودہویں روزہ داروں کو افطار کرانا پندرہویں حسن اخلاق مکارم اخلاق سے آراستگی سولہویں ماتحتوں کے کام میں تخفیف ان کے کام کو ہلکا بنا دینا وہ ماتحت چاہے آفس میں ہوں چاہے گھر میں ہوں ہونا تو یہی چاہیے کہ رمضان میں گھر کا کام کم ہو جانا چاہیے لیکن شاید اس کا برعکس ہی ہو جاتا ہے سترہویں لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے اجتناب لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا اٹھارہویں اکرام یتیم یتیم کے ساتھ حسن سلوک اور ہے اکرام یتیم تفصیل سے عرض کیا تھا کل وہ اور ہے. 19 صلہ رحم, 20 قطع رحم سے اجتناب, 21 مستحبی نمازیں, 22 تلاوت قرآن, اور آخری چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے گناہوں سے اجتناب. یہ وہ فہرست تھی جو خطبے میں موجود تھی. آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے فلسفہ روزہ. اللہ نے اس ماہ رمضان میں جو اتنا اہم مہینہ ہے اس میں ہم پر روزہ واجب کیا ہے, روزہ فرض کیا ہمارے اوپر. اللہ کا کوئی امر چاہے اس کا تعلق خود اس کے اپنے اعمال سے ہو یا اس کا تعلق اس کے احکام اور فرامین سے ہو, نہ خدا کوئی کام بغیر حکمت کرتا ہے اور نہ خدا کوئی حکم بغیر حکمت دیتا ہے. اس کے ہر قانون, ہر امر اور ہر نہیں میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ضرور پائی جاتی ہے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس حکمت کو سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں. ممکن ہے برسہا برس کے بعد ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں آئے, صدیاں گزر جائیں اور ہمیں اس کا فلسفہ اور اس کی حکمت معلوم نہ ہو, بعد میں ہمیں اس چیز کا پتہ چلے. لیکن کوئی بھی حکم اس کا, نہ امر نہ نہی, جس چیز کو بجا لانے کا حکم دیتا ہے, جس چیز سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے, کوئی بھی حکم اس کا ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی حکمت اور مصلحت سے خالی ہو. روزے کا بھی حکم انہی احکام میں سے ایک ہے. روزے کا مقصد اور فلسفہ کیا ہے؟ جب ہم اسے احادیث و آیات میں تلاش کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے مقصد اور فلسفہ یقینی طور پر وہی ہو سکتا ہے جو احادیث اور آیات میں بیان ہو. ہم اپنے ذہن سے بھی بس مقاصد تک پہنچ سکتے ہیں, لیکن وہ یقینی نہیں ہوگا, ایک گمان ہوگا, ظنی ہوگا, ہو سکتا ہے کہ یہ مقصد ہو. لیکن یقینی طور پر جو مقصد ہو سکتا ہے وہ وہی ہے جو معصومین علیہ السلام بیان کر دیں یا قرآن مجید میں جس کا تذکرہ ہمیں مل جائے. جب ہم احادیث و آیات میں روزے کا مقصد تلاش کرتے ہیں تو ہمیں یہ حکم متعدد حکمتوں سے سرشار نظر آتا ہے. صرف ایک حکمت نہیں ہے, ایک فلسفہ نہیں ہے کہ بس یہی ایک فلسفہ ہے. کسی حدیث میں کسی فلسفے کی طرف اشارہ کیا گیا, کسی حدیث میں کسی حکمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اس نقطے پر بھی توجہ ضروری ہے کہ اسلام کے 4 اہم احکام 15 کے بعد نازل ہوئے. 4 اہم احکام اسلام کے وہ ہیں جو اسلام کے ابتدائی دنوں میں نازل نہیں ہوئے, حالانکہ وہ بہت اہم ہیں, بڑی ان کی اہمیت ہے. لیکن وہ احکام پہلی آیت جب نازل ہوئی ہے بعثت سے لے کر کے 15 کے بعد وہ احکام نازل ہوئے ہیں. جہاد بہت اہم حکم ہے, زکوٰۃ بہت اہم قانون ہے اسلام کا, خمس بہت زیادہ اہمیت ہے, روزہ بہت اہم ہے. لیکن جہاد, زکوٰۃ, خمس اور روزے کا حکم جو ہے آمد اسلام کے 15 بعد آیا ہے. شروع کے 15 میں روزے کا حکم نہیں ہے, جہاد کا حکم نہیں ہے, جبکہ قدم قدم کے اوپر ہمیں جہاد کی ضرورت تھی, قدم قدم پر اذیتیں دی جا رہی تھی, یہ جو ہے ستایا جا رہا تھا, ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, ایسا ٹارچر, ایسا تشدد کہ واقعاً اسے سن کر کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن جہاد کا حکم وہاں پر نہیں آیا, روزے کا حکم نہیں ہے, حج کا حکم نہیں ہے, خمس و زکوٰۃ کا حکم اس وقت تک نہیں آیا ہے. دیکھیے خمس و زکوٰۃ مال دینا ہے, خمس و زکوٰۃ میں کیا ہے؟ مال دینا ہے. اور یہ جو ہے روزے اور جہاد میں جان دینا ہے. نہ مال دینا آسان ہے نہ جان دینا آسان ہے, کافی مشکل کام ہے نا. روزے میں بھوکے رہنا ہے, جہاد میں تو بہرحال معلوم ہی ہے زخم کھانا ہے, تکلیفیں اٹھانا ہے. تو ایک جگہ مال دینا ہے اور ایک جگہ جان دینا ہے. نماز پڑھ لینا آسان ہے, مال دینا مشکل ہے. نہ جان دینا آسان نہ مال دینا آسان. شاید اسی لیے, شاید کیونکہ حدیث نہیں ہے, یہ علت بیان کر رہا ہوں, یہ حدیث نہیں ہے, لہذا یہاں پر لفظ شاید کا استعمال ضروری ہے. شاید اسی لیے اسے اتنی تاخیر سے واجب کیا گیا کہ پہلے مسلمانوں کی اعتقادی بنیادیں تو مضبوط ہو جائیں, پہلے خدا پر بھروسہ تو یقینی ہو جائے, جنت و جہنم پر ایمان یقین کی حد تک تو داخل ہو جائے, اس کے بعد مال دینا بھی آسان ہو جائے گا, جان دینا بھی آسان ہو جائے گا. شاید یہ درس ہے کہ ہم بھی اپنی تبلیغی زندگی میں پہلے ہی مرحلے میں لوگوں کو مال اور جان دینے کی دعوت نہ دیں, پہلے ان کی اعتقادی بنیادوں کو مضبوط بنائیں, ان کو باور کرائیں کہ واقعی خدا ہے, واقعی ایک دن ہے جب ہمارے اچھے اور برے اعمال کا حساب ہوگا. وہ یقین تو کر لیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. انہیں اس بات پر باور تو ہو جائے کہ ہم جو کچھ آج راہ خدا میں دیں گے کل ہمیں اس کا 10 گنا وہاں ملے گا, اور اگر ہم نے خدا کے حکم کو نہ مانا تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ سزائیں, یہ اذیتیں جو ہیں جھیلنا پڑیں گی. پہلے مرحلے میں ہی اگر ساری چیزیں لاد دی جائیں گی, اگرچہ قرآن آ چکا ہے, تعلیمات اب آنا نہیں ہے کسی قانون کو, لیکن بہرحال پہلی مرتبہ جو دین سے آشنا ہو رہا ہے, ایک وہ ہیں جو دین سے آشنا ہیں, جانتے ہیں, پلے بڑھے پیدا ہی ہوئے اسلامی ماحول میں, اسلامی گھرانوں, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ افراد کہ نا پہلی مرتبہ دعوت اسلام دے رہے ہیں, ان چیزوں سے آغاز کرے جن چیزوں کا جاننا اور سمجھنا ان کے لیے زیادہ آسان ہے, اس کے بعد یہ جو ہے مشکل مراحل کی طرف بات آگے جا سکتی ہے. اللہ جل شانہ نے روزہ ماہ رمضان میں واجب کیا, چنانچہ سورہ بقرہ کی مشہور آیت کے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا, قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے, اس میں ہدایت اور حق و باطل میں تمیز دینے کی یہ جو ہے نشانیاں موجود ہیں. فمن شہد منکم الشہر, بات کا جو جملہ ہے, فمن شہد منکم الشہر, تم میں سے جس کسی کو ماہ رمضان میں قدم رکھنے کی سعادت حاصل ہو جائے, جو رمضان آنے سے پہلے ہی دنیا سے چل بسے, یا جو پیدا ہی نہیں ہوئے, سن جو ہے بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں, ان سے گفتگو نہیں ہے, وہ افراد جنہیں اللہ نے یہ جو ہے مکلف قرار دیا ہے, ان میں سے جو کوئی بھی ماہ رمضان میں قدم رکھنے کی سعادت حاصل کر لے, فل یسم ہو, تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزہ رکھے, واجب ہے, امر کا صیغہ ہے, فل یسم ہو, اس پر روزہ رکھنا واجب ہے. ہاں, ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, اب اگر کوئی شخص وہ ہے جو بیمار ہو گیا ہے ماہ رمضان میں یا سفر پر ہے, مسافر کے لیے روزہ واجب نہیں ہے, بیمار کے لیے روزہ واجب نہیں ہے, نہ صرف یہ کہ واجب نہیں ہے بلکہ حرام ہے. فعدۃ من ایام اخر, رکھنا تو ہے مگر رمضان میں نہیں, بعد میں, سفر سے جب فرصت مل گئی تب رکھیں گے, بیماری سے جب شفا مل گئی تب رکھیں گے. تو یہ حکم ہے کہ بعد میں رکھنا ہے, رخصت نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ واجب نہیں ہے اب رکھ لیا تو رکھ لیا, نہیں, رکھنا حرام ہے. وہ بیمار جس کے لیے روزہ بیماری میں اضافے کا سبب ہے, جس کے لیے روزہ بیماری میں اضافے کا سبب ہے, اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ بیماری میں اضافے کا سبب ہے یا نہیں, یا تو اپنا ذاتی یقین, خود سے آپ نے یہ محسوس کر لیا کہ روزہ ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے, بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے روزے سے, یا وہ معتبر ڈاکٹر جو اپنی فیلڈ کا بھی ماہر ہے, سمجھتا ہے کہ واقعی کیا یوں ہی نہیں, اخبار ہوتے ہیں نا, وہ ایک فیشن ہے, نہیں 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 روزہ اچھی چیز نہیں, روزہ رکھیں گے آپ کی کڈنی خراب ہو جائے گی اور شوگر لیول بڑھ جائے گا اور اعلیٰ بلا دنیا بھر کی چیزیں, جبکہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہی روزے میں ہے. تو بعض وہ ہوتے ہیں, ایک فیشن ہے, ایک تعصب ہے, نہیں, واقعی جو کہہ رہا ہے علمی بنیادوں پر کہہ رہا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کو روزے سے یا مسلمانوں سے کوئی قد, کوئی دشمنی, کوئی بیزاری نہیں ہے, اس کے کہنے سے ہمیں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. اب اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ روزہ نہ صرف یہ کہ واجب انجام نہ پایا بلکہ ہم نے گناہ اور معصیت بھی کیا ہے. اسی طریقے سے سفر میں اگر چلے گئے, نہیں نہیں ہم تو رکھ سکتے ہیں, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ کی پریشانی ہے یا نہیں ہے؟ خدا نے کس لیے سفر میں روزے کو منع کیا ہے؟ کس لیے خدا نے سفر میں نماز کو قصر کر دیا ہے؟ کس نے کہہ دیا کہ آپ کو آسانی دینے کے لیے قصر کر دیا؟ چار رکعت سے دو رکعت میں کون سی آسانی ملی؟ اس زمانے میں بھی جس زمانے کا سفر بہت مشکل ہوا کرتا تھا, جو مغرب کی تین رکعت پڑھ سکتا ہے اسے عشاء کی چار رکعت پڑھنے میں کون سی دقت ہے؟ کوئی دقت تو نہیں ہے. کیا مسئلہ ہے؟ یقیناً مسئلہ ہے, پروردگار جانتا ہے. ہاں ہم اپنے طور پہ کہہ سکتے شاید پروردگار ہماری بندگی کو پرکھنا چاہتا تھا کہ نماز عادتاً پڑھتے ہیں یا حکم خدا کے لیے پڑھتے ہیں. اگر نماز کو عادتاً پڑھ رہے ہوں گے تو چار کو دو کر دینا ہمارے لیے عجیب سا سوال پیدا ہوگا, لیکن اگر بندگی خدا ہے, خدایا تو نے حکم دیا نماز پڑھو, ہم پڑھ رہے ہیں, تو نے کہا یہاں چار رکعت صبح کے دو رکعت پڑھو, دو رکعت پڑھو, کبھی پوچھا ہم نے کہ دو کیوں؟ دوپہر کے وقت تھکے ہوتے ہیں تو آٹھ رکعت, اور صبح جو بالکل تازہ دم فریش جی بھی چاہ رہا ہے کچھ اور پڑھنے کا تو دو ہی رکعت, تو دو رکعت چار رکعت تین رکعت, یہ ہماری بندگی کو آزمانے کے لیے ہے کہ ہم بندے خدا ہیں یا نہیں. ورنہ رکعتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو ثواب ہمیں چار رکعت پڑھ کے ملتا ہے وطن میں وہی ثواب ہمیں دو رکعت میں ملتا ہے. حتیٰ روزے میں گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے, مستحب بھی روزہ آپ نے رکھا ہے. ایک صاحب آپ کو یہ جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, ابھی صبح آٹھ نو بجے ہیں, صاحب لے کر کے آ گئے, بسم اللہ, نہیں نہیں ہم نہیں کھا سکتے, کیوں؟ ہم یہ جو ہے روزے سے, نہیں یہ اسلام نہیں ہے, دعوت مومن ہے, دعوت المومن لا ترد, مومن کی دعوت رد نہیں کی جاتی, کھا لو. ارے میرے روزے کا کیا ہوگا؟ کہ روزہ بھی ہو گیا, کہ ہو گیا دو گھنٹے میں, دو گھنٹے میں کہیں روزہ ہوتا ہے؟ کہا ہاں ہو گیا, دو گھنٹے کا روزہ ہو گیا, تمہیں روزے کا بھی ثواب ملے گا, مومن کی دعوت قبول کرنے کا بھی ثواب ملے گا. کبھی مشکل اس وقت ہو جاتی ہے افطار میں فقط دس منٹ باقی ہے, وہاں زیادہ مشکل ہو جاتی ہے, افطار میں فقط دس منٹ باقی ہے, کوئی صاحب لے کر کے آ گئے, ہلو آپ کے سامنے, بسم اللہ, نوش فرمائیے. ارے دن بھر یار بھوکے رہے, دن بھر روزہ رکھا, اب ہاں اب کیا ہو گیا؟ کیونکہ روزے گھنٹوں کا نام نہیں ہے. اگر گھنٹوں کا نام ہوتا تو سردی کا روزہ روزہ ہی نہ ہوتا پھر تو. بارہ گھنٹے میں جہاں ابھی بھی ہے نا بعض ممالک جہاں بارہ گھنٹے کا روزہ ہے, اور وہ بےچارے جہاں بائیس گھنٹے کا اور تیئیس گھنٹے کا روزہ ہو رہا ہے. تو روزہ گھنٹوں کا نام نہیں ہے, روزہ حکم خدا کی تعمیل کا نام ہے. پانچ منٹ کا تو پانچ منٹ, پچیس گھنٹہ تو پچیس گھنٹہ, کوئی فرق نہیں ہے ہمارے لیے. تو یہ ساری چیزیں کہ سفر میں روزہ نہیں رکھیں گے حرام ہے. بیمار اگر ہیں, اگر بیماری میں اضافہ ہو جا رہا ہے, اگر ہمیں اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ نہیں یہ روزہ ہمارے لیے نقصان دہ, کسی بھی طریقے سے ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے, چاہے طبیب اور ڈاکٹر کے کہنے سے ہو جائے یا خود اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر ہمیں اطمینان ہو جائے, تو جائز نہیں ہے. فعدت من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے لیے مشکلیں کھڑی کرنا نہیں چاہتا ہے, تمہارے لیے اللہ تمہیں اتنی ہی زحمت دیتا ہے جتنا تمہاری سعادت و خوشبختی کے لیے ضروری ہے. بعض زحمتیں ہیں جو ہماری سعادت کے لیے ضروری ہیں, یار روزے میں راحت تو نہیں ہے, لیکن ضرورت سے زیادہ تمہیں زحمت دینا خدا کو گوارا نہیں ہے. بالکل ایک طبیب کی طرح, ایک ڈاکٹر کی طرح, ایک سرجن کی طرح. بہرحال ڈاکٹر کے علاج کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پریشانیاں تو ہو جاتی ہیں نا, یہ نہ کھاؤ, سب کچھ ماشاءاللہ کھا رہے تھے, لگ گئی پابندی, یہ نہ کھاؤ, یہ نہ کھاؤ, یہ نہ کھاؤ, یہ کڑوی دوا لے نہیں لینا ہے, یہ انجیکشن لگانا, کبھی کبھی نوبت آپریشن تک پہنچ جاتی ہے. کاٹ دیتا ہے طبیب, کتنا کاٹتا ہے؟ اتنی ہی جتنی ضرورت ہے, ضرورت سے زیادہ طبیب نہیں کاٹتا. اللہ جل شانہ کی بھی حیثیت ایک طبیب کی ہے, چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ یا عباد اللہ, اب بتائیے حدیث آٹھویں امام سے نقل ہے, یا عباد اللہ انتم کالمرضی ورب العالمین کالطبیب, اے بندگان خدا تمہاری مثال بیماروں جیسی ہے اور پروردگار کی مثال ڈاکٹر جیسی ہے. فصلاح المریض فیما یقترح الطبیب لا فیما یشتہیہ المریض. بیمار کی مصلحت انہی چیزوں میں ہے جس کی تشخیص ڈاکٹر کرتا ہے, اس میں نہیں ہے جو مریض کو پسند ہے. مریض کی پسند اور خواہشات میں بیمار کی مصلحتیں نہیں ہیں. مصلحت مریض کہاں ہے؟ جو ڈاکٹر نے تشخیص دیا ہے. روزہ اللہ نے ماہ رمضان میں واجب کر دیا, پورے مہینے کا روزہ, اور اتنی اہمیت روزے کو دی گئی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصائم فی عبادتی, روزے دار حالت عبادت میں ہے. نماز کی عبادت 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے کی ہے, لیکن روزہ وہ عبادت ہے جو گھنٹوں تک اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. الصائم فی عبادت, سحر سے لے کر کے افطار تک کا یہ پورا عرصہ, جتنا گھنٹے زیادہ اتنی ہی عبادت زیادہ. الصائم فی عبادت, روزے دار حالت عبادت میں ہے. وَإِن كَانَ عَلَى فِرَاشِهِ, چاہے وہ بستر ہی پر کیوں نہ ہو, سو ہی کیوں نہ رہا ہو, پھر بھی وہ حالت عبادت میں. البتہ ہاں ایک شرط ہے عبادت کو باقی رکھنے کا, مَا لَمْ يَغْتَبْ مُسْلِمًا, اس وقت تک جب تک وہ کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے. ادھر سلسلہ غیبت شروع ہوا, چاہے بعنوان قائل یا سامع کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں, چونکہ السامع احد المخاطبین, حدیث ہے نا کہ سننے والا بھی غیبت کرنے والے کا شریک اور ساتھی ہے. جہاں غیبت کا سلسلہ شروع ہوا وہاں ہماری عبادت ختم ہو گئی. جب تک ہم غیبت نہیں کر رہے ہیں, الصائم فی عبادت, روزے دار حالت عبادت میں ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ للصائم فرحتان, فرحت عند الافطار و فرحت عند لقاء ربه. اللہ روزے دار کو دو خوشی دے گا, دو خوشی. یہ خوشی تو ہر روز مل جاتی افطار کے وقت, واقعی بھوک کے بعد کھانے میں کیا مزہ آتا ہے, پیاس شدت یہ پیاس کے بعد پانی میں, پانی تو ہمیشہ ہی پیتے رہتے ہیں, لیکن جب آپ شدت کی پیاس ہو اس وقت اگر آپ کو پانی مل جائے تو لطف پانی پینے کا کہیں زیادہ ہو جاتا ہے. شدت کی بھوک لگی ہے, شدت کی بھوک کے بعد اگر آپ کو کھانا مل جائے تو ایک تو لطف اور مزہ اس وقت آتا ہے جب انسان افطار کرتا, کھانا ہمیشہ کھاتے ہیں, ناشتہ ہمیشہ کرتے ہیں, لیکن جو لطف جو سرور افطار کے موقع پر ہے وہ کسی کھانے اور پینے میں نہیں ہے. اور سب سے بڑی خوشی اس وقت ہے جب انسان قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوگا, جو یوم الحساب ہے, اس وقت روزے کا ثواب, روزے کی جزا جب اس کے سامنے آئے گی, وہ انعامات جو پروردگار نے اپنے بندوں کے لیے, ان بندوں کے لیے جنہوں نے روزہ رکھا ہے اپنے شرائط کے ساتھ, جو ثواب ان کے لیے رکھا ہے, جو ثواب کو دیکھیں گے, اس ثواب کو دیکھ کر کے جو انہیں خوشی اور فرحت محسوس ہوگی. خصوصاً گرمی کا روزہ جو آج کل ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں لوگ رکھ رہے ہیں, یہاں تو ابھی گرمی وغیرہ کا کہیں کوئی گزر ہی نہیں ہے, پھر بھی تھوڑا سا کچھ ہوتا ہے تو فوراً ہمارے یہاں اے سی اور پنکھا وغیرہ چل ہی جاتا ہے, لیکن واقعاً جو گرمی اس وقت شدت کے ساتھ ہندوستان میں, یقیناً پاکستان میں بھی بھائی صحیح, چونکہ موسم تو تقریباً ایک ہی جیسا ہے دونوں کا, جو شدید گرمی پڑ رہی ہے, جو روزہ اس وقت رکھ رہے ہیں, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ من صام للہ یوما فی شدت الحر فأصاب به ظمأ, جو انسان گرمی کی شدت کے دنوں میں روزہ رکھتا ہے اور اسے پیاس بھی ستاتی ہے, پیاس بھی لگ رہی ہے, ایک تو وہ ہے روزہ رکھ کر کے ایئر کنڈیشن میں بیٹھ گئے باہر نکلے ہی نہیں, گرمی ہو یا سردی کو خاص ان کو فرق نہیں پڑتا ہے, ایسے جگہوں پہ کام کر رہے ہیں جہاں زیادہ پیاس کا غلبہ نہیں ہوتا، ایئر کنڈیشن آفس ہے، لیکن ایک بیچارہ وہ ہے جو کھیت میں، جو کسان کام کر رہا ہے، جو مزدور میدان میں کام کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی پیاس کا کیا عالم ہوگا، اسے وہی محسوس کر سکتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے کہ وہ کس کیفیت میں شکار ہے۔ فَأَصَابَ بِهِ ظَمْأٌ، اور اسے پیاس کا غلبہ بھی ہو، وَكَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ أَلْفَ مَلَكٍ، اللہ ایسے روزے دار کو 1000 فرشتوں سے نوازے گا، يَمْسَحُونَ وَجْهَهُ، یہ اتنا مقدس اور بابرکت ہو گیا ہے کہ فرشتے اس کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے مسح کریں گے اس کے چہرے کو، وَيُبَشِّرُونَهُ، اور یہ 1000 فرشتے اسے بشارت دیں گے۔ کس چیز کی بشارت دیں گے؟ بشارت دیں گے کہ تم اللہ کے خصوصی مہمان ہو، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، بہشت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ حَتَّى اِذَا افطر، یہ 1000 فرشتے اس کے ارد گرد ہیں، کب تک؟ یہاں تک کہ وہ افطار کر لے۔ قال اللہ عز وجل ما اطیب ریحک وروحک ملائکہ یشہدوا انی قد غفرت لہ، جب وہ افطار کر لیتا ہے، پورا دن روزے سے باقی رہ گیا، بیچ میں روزہ توڑا نہیں، روزے کو آخر تک پہنچا دیا، جب افطار کر لیتا ہے تو خدا خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تیرے دہن کی خوشبو کتنی اچھی ہے۔ جبکہ عام طور سے روزے دار کے دہن سے ظاہر سے بات اچھی خوشبو یہ جو ہے نہیں آتی ہے، مگر پروردگار اسی آنے والی بو کو پسند کرتا ہے۔ مَعَتْيَبَ رِيحُكَ وَرَوْحَكَ، اے میرے فرشتو، گواہ رہنا کہ میں نے اس کے سارے گناہ مارے۔ ملائکتی، اے میرے فرشتو۔ خب، روزے کی اہمیت، مقصد روزہ کیا ہے، کیوں اللہ نے روزے کو واجب قرار دیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حکمت اور فلسفہ ہمیں حدیثوں میں تلاش کرنا ہے، قرآنی آیات میں تلاش کرنا ہے، وہی حکمت اور فلسفہ جو ہے وہ یقینی حکمت قرار پا سکتی ہے، بقیہ چیزیں ایک اندازہ ہے، ایک تخمینہ ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو، ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو۔ حدیثوں میں ہمیں جو ایک چیز نظر آتی ہے کہ فلسفہ روزہ کیا، جس کو میں اشارہ بھی کر چکا ہوں پہلے، وہ ہے ہمدردی اور مواساط۔ اسلامی قوانین میں ایک اہم قانون یہ ہے کہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے مسلمانوں کی خوشی میں بھی شریک ہو، ان کے دکھ درد میں بھی شریک ہو۔ ہم دوسرے مسلمانوں سے الگ مخلوق نہیں ہیں، سب ہم سب مل کر کے ایک بنتے ہیں، ون یونٹ، ہم الگ نہیں ہیں۔ عباس بھائی الگ ہیں، اقبال صاحب الگ ہیں، جعفری صاحب الگ ہیں، شاہ صاحب الگ ہیں، ہم الگ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ عام طور سے ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ نہ ہم ان کی قبر میں جائیں گے، نہ وہ ہماری قبر میں آئیں گے، یہ نظریہ غلط ہے، ہم سب ایک دوسرے کی قبر میں جائیں گے۔ اپنی قبر میں ہم آپ کے اعمال کے جواب دے ہیں، آپ اپنی قبروں میں ہمارے اعمال کے جواب دیں۔ ہم سے صرف ہمارے نماز کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ہم سے صرف ہمارے روزے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ہم سے صرف اس بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ تم نے غیبت کیوں کی، ہم سے یہ بھی سوال ہوگا کہ غیبت ہو رہی تھی تم نے روکا کیوں نہیں، ہم سے یہ بھی سوال ہوگا کہ فلاں صاحب کو تم نے بتایا کیوں نہیں کہ یہ حرام ہے، انہیں راہ راست پہ لانے کی تم نے کتنی کوشش کی، اس کا بھی سوال ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ اور اپنے کنبے کو بھی بچاؤ۔ کنبے کا ایک معنی تو یہی ہو گیا بیوی بچے کہ کنبے میں آ گئے، لیکن اسلامی کنبہ تو بہت بڑا کنبہ ہے نا، ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کی بہنیں ہیں، یہ نہیں قرار دے سکتے کہ ہمیں ان سے کیا لینا دینا ہے۔ لہذا مواسات یعنی ایک دوسرے کے دکھ درد میں، ایک دوسرے کی خوشی میں، خوشی میں بھی شریک ہیں اور دکھ درد میں بھی ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جب روزے کا فلسفہ بیان کیا، بتائیے، حدیث میں پہلے نقل کر چکا ہوں، فقط اشارہ کر کے آگے چلا جاؤں گا، امام فرماتے ہیں کہ روزے کا ایک فلسفہ یہی تھا کہ اللہ چاہتا تھا کہ سارے مسلمان بھوک کے احساس میں جو ہے برابر ہو جائیں، غنی اور فقیر، مالدار اور غریب، दोनों को इस बात के एहसास हो जाए कि भूख की शिद्दत क्या है, ताकि दौलतमंद को पता चल सके कि भूख की तकलीफ क्या है और वो अपने गरीब मोमिन भाइयों की मदद कर सके, उनके दुख दर्द में शामिल हो सके। दूसरी हदीस जो मिलती है हमें रोजे के फलसफे के सिलसिले में कि रोजा क्यों अल्लाह ने वाजिब किया, सेहत को हासिल करने के लिए, सेहत को बाकी रखने के लिए, और अगर खुदा ना खासा सेहत हमारी बीमारी का शिकार हो गई है तो उसे महफूज रखने के लिए। हदीस है, सूमो तसहु, रोजा रखो सेहतमंद बनो। यानी रोजा न सिर्फ ये कि सेहत के लिए जो है मुजिर नहीं है, बल्कि रोजा सेहत के लिए मुफीद है। यहां के ऊपर दो डॉक्टर तो कम से कम बैठे ही हुए हैं, अब इनके सामने क्या जबान खोली जाए, इनके बारे में हम सेहत के बारे में क्या बताएंगे। ये खुद इस बात को बेहतर समझते हैं कि हर इंसान के बदन में कुछ चर्बी जो है बाकी रह जाती है, जो बर्न नहीं हो पाती है, हजम नहीं होती है, और चर्बी का बाकी रह जाना बदन में, उसका बर्न न होना, जाहिर सी बात है कि बहुत सारी मुश्किलात का सबब बन जाता है। जब भूख का जोर बढ़ता है, रोजे में हम भूखे रहते हैं, तो ये चर्बी जो है बर्न होती है, पिघल जाती है ये चर्बी, और सांस के जरिए दफा हो जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि आमतौर से बहुत सारे रोजेदार वो हैं जिनकी जबान ये जो है जर्द हो जाती है, ये वो चर्बी है जो बर्न हुई है भूख के असर से और सांस के जरिए इसने बाहर निकलना शुरू किया था। एक गैर मुस्लिम डॉक्टर, ये जो है रूस का रहने वाला डॉक्टर, रशियन डॉक्टर, वो अपनी किताब में इस बात का दावा करता है कि मैंने रोजे के जरिए 19 बीमारियों का इलाज किया है। ये जो है मुसलमान नहीं है कि इश्क़ इस्लाम में उसने ये दावा कर दिया, उसका अपना तजुर्बा, ज़ाती तौर पर जो उसने तजुर्बा किया है, 19 बीमारियों का इलाज उस कहता है कि हमने रोजे के जरिए किया। खून की कमी का इलाज हमने रोजे के जरिए किया, आंतों की बीमारियों का इलाज हमने रोजे के जरिए किया, मेदे की कमजोरी का इलाज हमने रोजे के जरिए किया, जोड़ों के दर्द का इलाज। अलबत्ता जाहिर से बात है कि हर पेशेंट की अपनी अलग अलग कैफियत होती, जरूरी नहीं है कि एक दवा सबके लिए मुअस्सर हो। घुटने में दर्द होता है, डॉक्टर मुतहर इंजेक्शन लगा देते हैं, दर्द लोगों का दूर हो जाता है, हमें लगाया हमारा दूर नहीं हुआ। तो उस इंजेक्शन की खता नहीं है, ना लगाने वाले की खता है, मिजाज अलग है, रीजन कुछ अलग हो सकता है। ये ना कहे कि साहब हतमन जो है जिस किसी की भी जोड़ में दर्द होगा रोजा रखेगा तो ठीक ही हो जाएगा, नहीं, एक जरिया एक रास्ता है। वो कहता है कि जोड़ों का दर्द, पांव और उंगलियों के खास दर्द का इलाज जो है वो रोजे के जरिए किया, आंखों की मुतअद्दिद बीमारियों का इलाज रोजे के जरिए किया, शुगर, किडनी, फेफड़ों की बीमारियां, लिखते हैं कि हमने ये तफसीर नमूना के पहले जिल्द में साहिब तफसीर नमूना ने तफसील से वाक़े को नकल किया, मैंने खुलासा करके शॉर्ट आपकी खिदमत में इसको पेश कर दिया। तो एक फलसफा रोजे का क्या है, जिस्म की सेहत, और सबसे बड़ा फलसफा वो है रूह की सेहत, जो आखिर में इंशाल्लाह बयान करूंगा। सूमो तसहु, तीसरा इसका मकसद और फलसफा और हिकमत है इखलास का इस्तेहकाम। इखलास, उसने अर्ज कर चुका था जनाब फातिमा, जनाब ये जो है मौलाए कायनात की मैंने हदीस वहां नकल की थी, आज जनाब फातिमा जहरा सल्लल्लाहु अलैहा की हदीस है, वो बीवी का मशहूर खुतबा जो खुतबा ये फदक के नाम से मशहूर हुआ, हालांकि उस खुतबे में फदक का तज़किरा ज्यादा नहीं है, वो खुतबा मंशूर इस्लाम है, वो फकत खुतबा फदक नहीं है, मंशूर इस्लाम है, पूरा इस्लाम बीवी ने खुतबे में पेश कर दिया है, फलसफे इस्लाम को उसके अंदर बयान किया है। उसी खुतबे में रोजे का फलसफा जब मासूमा बयान फरमाती है, फरदल्लाहु अस्सियामा तस्बीतन लिल्इखलास, अल्लाह ने रोजे को फर्ज किया, वाजिब करार दिया, किस लिए, इखलास को मुस्तहकम और मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि हर चीज की बुनियाद इखलास है। इखलास की कुव्वत एक दिन में मुस्तहकम नहीं होती, इसे ताकतवर बनाना है, मश्क की जरूरत है, ये जो है प्रैक्टिस की जरूरत है। बाज़ दफा وہ چیز معلوم ہوتی ہے، گاڑی کیسے چلائی جاتی پتا ہے، کتاب پڑھ لیا ہے، کیسے اسٹارٹ کریں گے، گیئر کیا ہوتا ہے، ایکسیلیٹر کیا ہوتا ہے، بریک کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہو گئی ہیں، لیکن کتاب پڑھ کے کیا گاڑی چلا سکتے ہیں؟ گاڑی چلانے کے لیے مشق ضروری ہے نا، پریکٹس ضروری ہے۔ آپ نے ساری باتیں کتاب میں پڑھ لی، آیتیں پڑھ لی، حدیثیں پڑھ لی، اخلاص کے سلسلے میں پڑھ کر کے آپ پہلے ہی مرحلے میں اخلاص کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے مشق کی ضرورت ہے، پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اخلاص کو مستحکم بنانے کے لیے روزہ ایک پریکٹس ہے، ایک مشق ہے۔ تو روزے کا ایک فلسفہ اخلاص کو مستحکم بنانا ہے۔ ایک اور فلسفہ جو سبب بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے یاد قیامت، روزے کے ذریعے سے قیامت کو یاد کرنا ہے۔ بہت سارے گناہ ہم سے اسی لیے سرزد ہوتے ہیں کہ ہمیں قیامت یاد نہیں ہے، بھول جاتے ہیں۔ جس وقت غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ جو زبان کی سزا ہے غیبت کے سلسلے میں قیامت کے دن اگر واقعاً وہ ہمارے ذہن میں موجود ہو تو کبھی غیبت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی سزا کا تصور آتا ہے انسان جرم سے رک جاتا ہے، جرم وہی کرتا ہے جہاں سزا سے بچ نکلنے کا اسے یقین ہوتا ہے یا احتمال ہوتا ہے۔ دکان کا تالا توڑ رہے ہیں، کیا پولیس کے سامنے بھی توڑیں گے؟ پولیس کے سامنے بھی توڑیں گے دکان کا تالا؟ نہیں توڑتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، کوئی نہیں ہے، یہ جو ہے بسم اللہ کہہ کر کے۔ ہاں، آخر بعض کلمات کا استعمال بعض ان جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں نہیں ہونا چاہیے، یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعدہ خلافی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ، جو وعدے پہ عمل نہیں کرنا ہے اس کے لیے انشاءاللہ۔ اسی طریقے کے بہت ساری چیزیں جو بہرحال چوری چماری سے گھر بنا لیا، ڈاکہ ڈال کر کے بلڈنگ رکھ دی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ بہرحال قیامت کی یاد اگر انسان کو آ جائے، محال ہے کہ گناہ کرنا، ناممکن ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لو کنتم توقنون بخیر الآخرۃ وشرھا کما توقنون بخیر الدنیا وشرہ لأثرتم طلب الآخرۃ، اگر تمہیں قیامت کے نفع اور نقصان پر ویسا ہی یقین ہو جائے جیسا دنیا کے نفع اور نقصان پر ہے، لأثرتم طلب الآخرۃ، جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوگا تم یقیناً آخرت کو ترجیح دو گے، دنیا کو نہیں۔ کوئی نہیں دیکھنے والا ہے یہاں کے اوپر، جیل بھی نہیں ہوگی، آسانی سے تالا توڑیں گے، اندر یہ جو ہے جواہرات بھرے ہوئے ہیں، اربوں ڈالر کی ملکیت ہے، چین سے زندگی بسر ہو جائے گی۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں اگر سزا سے بچ گئے تو کیا آخرت میں بھی سزا سے بچ جاؤ گے؟ آخرت میں تو یقیناً پکڑے جاؤ گے نا۔ اگر یہ تصور آ جائے، یقین حاصل ہو جائے، پیغمبر فرماتے ہیں ہرگز ہرگز کوئی چوری نہیں کرے گا، ہرگز ہرگز کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، ہرگز ہرگز کوئی کسی کی چغل خوری نہیں کرے گا، لگائی بجھائی نہیں کرے گا، مومنوں میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ سارے جرائم، یہ سارے گناہ کب انجام پاتے ہیں؟ جب ہم قیامت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ روزے کا ایک فلسفہ ہے قیامت کو یاد کرنا۔ وہ حدیث پیش کی تھی میں نے کہ پیغمبر تھی جو ہے خطبہ شعبانیہ میں، کہ اپنی بھوک اور اپنے پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ خب، اب وہ آخری چیز جو ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے، جو ان تمام مقاصد کا مقصد ہے، ان تمام مقاصد کا مقصد ہے، ہمدردی اور جو یہ جو ہے مواسات، استحکام اخلاص، یاد قیامت، یہ سب کاہے کے لیے؟ یہ سب ہمیں باتقوا بنانے کے لیے، متقی بنانے کے لیے، کیونکہ یاد قیامت سبب تقوا ہے، استحکام اخلاص سبب تقوا ہے، ہمدردی اور مواسات سبب تقوا ہے۔ قرآن مجید خود جب روزے کے مقصد کو بیان کرتا ہے، یہ مقاصد تو میں نے احادیث کی روشنی میں بیان کیے تھے. خود قرآن مجید جب اس مقصد کو بیان کرتا ہے, یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے روزے دارو تم پر روزہ, اے مومنوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح سے پچھلی قوموں پر بھی روزہ واجب کیا گیا تھا. کاہے کے لیے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم صاحب تقویٰ بن سکو, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو. تو ہمدردی و مواسات, استحکام اخلاص اور یاد قیامت, یہ سب حصول تقویٰ کے اسباب اور ذرائع ہیں. وہ سب جزوی مقصد ہیں, اور کلی مقصد, اصلی مقصد, بنیادی مقصد کیا ہے؟ ہمارے اندر تقوی کی صلاحیت پیدا کر دینا. دیکھیے قرآن مجید کی تین چار آیتوں کو اگر آپ آپس میں جوڑیں, ایک وہ آیت جہاں کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ پوری کائنات ہم نے تمہارے لیے پیدا کی, خلق لکم, تمہیں کیوں پیدا کیا؟ ما خلق الجن والانس الا لیعبدون, تمہیں پیدا کیا عبادت کے لیے. عبادت کاہے کے لیے فرض کی تمہارے اوپر؟ اللہ تو محتاج عبادت نہیں نہ ہے, اللہ محتاج ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم ومن قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. کاہے کے لیے عبادت کرو؟ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے. تو ساری کائنات ہمارے لیے, ہم عبادت کے لیے. عبادت کاہے کے لیے ہے؟ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے. تقویٰ کاہے کے لیے ہے؟ متقی اور پرہیزگار کاہے کے لیے بنیں گے؟ اتقوا اللہ یا اولی الالباب, اے صاحبان عقل و خرد تقویٰ اختیار کرو. کیوں؟ لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کس چیز میں کامیاب؟ اپنے مقصد تخلیق میں. مقصد تخلیق اس دن میں مجلس سے بھی عرض کر چکا ہوں, ہمیں اللہ نے یہاں بھیجا ہے انسان بننے کے لیے. انسان بننے میں ہم کامیاب ہو سکیں, اس کے لیے تقویٰ ضروری ہے. تقویٰ بغیر عبادت کے ممکن نہیں ہے. تو اصل روزے کا فلسفہ تقویٰ ہے. اب تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کے اثرات کیا ہیں؟ اسے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, کیونکہ وقت قریب ختم ہو چکا ہے. خدا وند عالم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں ماہ رمضان کا جو فلسفہ ہے, چاہے جزوی فلسفہ یا کلی فلسفہ, ان فلسفوں سے آشنا اور آراستہ ہونے کی توفیق عنایت فرما. خدایا ہمیں مواسات اور ہمدردی کی توفیق عنایت فرما. خدایا ہمیں روزے کے ذریعے اپنے کو صحت مند بنانے کی توفیق عنایت فرما. خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہم قیامت کو ہمیشہ یاد رکھیں. خدایا ہمیں روزے کے ذریعے سے متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عنایت فرما.